بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیکھو آج مجلس نمبر 38 ہے، اس میں ہیں ذکر الہی کے چند آداب، ذکر کے آداب ہیں. حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ باوضو ذکر کرنے سے برکت زیادہ ضرور ہوتی ہے، باوضو ذکر کرنے سے برکت زیادہ ضرور ہوتی ہے، لیکن وضو رکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر کسی کا وضو نہ ٹھہرتا ہو اور بار بار وضو کرنے سے تکلیف ہو تو تیمم کر لیا کرے، مگر اس تیمم سے نماز اور مس مصحف یعنی قرآن کو چھونا پکڑنا جائز نہیں. جی، تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے. اس ملفوظ میں کئی باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے ذکر کرنا جائز ہے. اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے لیے کوئی شرط اور کوئی قید نہیں لگائی، اس کو اتنا آسان کر دیا کہ انسان جب بھی اور جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہے تو اس کا نام لینے کی اجازت ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی اجازت ہی نہ ہوتی. وضو کر کے کیا، اگر اپنے منہ کو مشک عنبر سے بھی دھو لیتے تب بھی اجازت نہ ہوتی، حقیقت تو یہ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی. ہزار بار بشویم دہنے بمشک گلاب، دہنم بمشک گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است. یعنی اگر میں ہزار بار بھی اپنے مشک کو، اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی اور گستاخی ہے. نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اس اللہ کا جو پاک ہے تمام عیبوں سے. تو حقیقت تو یہ تھی کہ اس کو مشک گلاب سے دھو کر بھی لیتے تو بھی بے ادبی تھی، اللہ نے اتنی آسان کر لی کہ بغیر وضو کے بھی میرا نام لوں گے تو بھی چلے گا. اصل بات تو یہ ہے، لیکن ان کا کرم یہ ہے کہ نام لینے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ اس کے ساتھ کوئی قید اور شرط بھی نہیں لگائی. نام لینے کی صرف اجازت نہیں، کوئی شرط اور قید بھی نہیں لگائی، نہ مسجد میں آنے کی قید، نہ مصلے پر بیٹھنے کی قید، نہ وضو کرنا ضروری، نہ غسل کرنا ضروری، حتیٰ کہ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے اور تو اگرچہ نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کی اس حالت میں اجازت نہیں ہے، لیکن ذکر کی اس حالت میں بھی اجازت ہے. اللہ اکبر. لیکن ذکر کی اس حالت میں بھی قرآن کریم میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، بستر پر لیٹے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تم کھڑے ہو یا لیٹے ہو یا بیٹھے ہو، جس حالت میں بھی ہو ہمیں پکار لو، اتنا آسان فرمایا. یعنی ہر حال میں پکارو، بے وضو ہو تو پکارو، بے غسل ہو تو پکارو، سفر میں ہو تو پکارو، لیٹے ہوئے تو پکارو، جاگ رہے ہو تو پکارو، چل رہے ہو تو پکارو، ہر حال میں پکارو، ہر حال میں اور ہر وقت میں، رات ہو یہ دین ہو صبح ہو، کوئی مکرو وقت نہیں ذکر کے لیے، کوئی مکرو وقت بھی نہیں، کوئی پابندی نہیں. نہ وقت کی پابندی نہ حال کی پابندی، ہر وقت. لہذا ذکر کے لیے وضو کرنا کوئی شرط تو نہیں، لیکن محبت کا تقاضا تو ہے. جب انسان اس ذات کا ذکر کرے تو باوضو ہو کر کرے، اس لیے کہ باوضو ہو کر ذکر کرنے میں برکت زیادہ ہوگی، اس میں انوار زیادہ ہوں گے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اس لیے حتی الامکان وضو کر کے ذکر کرے. ذکر کے لیے تیمم بھی کر سکتے ہیں، ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہے اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹھہرتا تو ایسے شخص کے لیے حضرت فرماتے کہ وضو نہ ٹھہرنے کی وجہ سے ذکر کو نہ چھوڑے بلکہ ذکر کرتا رہے. البتہ چونکہ باوضو ذکر کرنے سے انوار و برکات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جب وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لے، پھر ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لے، اور اگر بار بار وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ذکر کرنے کے لیے تیمم کر لے. لیکن ایسے تیمم سے نماز پڑھنا، قرآن شریف چھونا جائز نہیں. جی، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لے، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ اعمال جن کا بلا وضو ادا کرنا جائز ہے لیکن ادب کے خیال سے وہ اعمال وضو کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں اگر انسان کسی وجہ سے بجائے وضو کے تیمم کر لے تو انشاءاللہ وضو کے بجائے تیمم بھی کافی ہو جائے گا. مثلا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، درسی کتاب کا سبق پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب کا سبق بلا وضو پڑھنا اصلاً جائز ہے، ان کتابوں کو چھونا بھی جائز ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کتابوں کا سبق بھی وضو کے ساتھ پڑھے، اور اگر کسی وقت وضو کا موقع نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کر لے، تو یہ تیمم بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے. البتہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس تیمم سے نماز پڑھ لوں، تو یاد رکھیے کہ اس تیمم سے نماز نہیں ہوگی. یہی معاملہ ذکر کا ہے کہ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو ذکر کرنے کے لیے تیمم کر لے، اس لیے کہ بار بار تیمم کرنے میں کوئی مشقت نہیں. البتہ اس تیمم سے نماز پڑھنا، قرآن شریف چھونا جائز نہیں. وہ عمل جو بلا وضو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے تیمم کیا ہے، تو اس تیمم سے وہ عمل جو بلا وضو نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہوگا. جیسے نماز بلا وضو نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف کو چھونا بلا وضو نہیں چھو سکتے. تو اب یہ جو تیمم تھا وہ تو اس کے لیے کیا تھا کہ جو عمل بلا وضو بھی جائز تھا، با وضو رہنے کے لیے تیمم کر لیا، تو اب اس تیمم سے وہ نماز پڑھنا جائز نہیں، قرآن کو چھونا جائز نہیں، جس کے لیے ضروری ہے وضو کرنا. ایک شخص نے یہ ملفوظ ختم ہو گیا، ایک شخص نے حضرت والا کو لکھا کہ نماز پڑھنے میں جی بہت جان چراتا ہے، نماز پڑھنے میں جی بہت جان چراتا ہے، یعنی دل نہیں مانتا اور دل نماز پڑھنا نہیں چاہتا. تو جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ اس کا تو کچھ حرج نہیں. کیا فرمایا؟ اس کا تو دل نہیں چاہتا، اس کا تو کچھ حرج نہیں، مگر جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے، نفس کی مخالفت کر کے نماز کو اہتمام سے پڑھا جائے، اور کچھ نوافل بھی معمول کر لیا جائے جتنے میں کسی ضروری کام کا حرج نہ ہو. دیکھا، یعنی جی چرانے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اسی کام کے لیے ہے، یعنی نفس جو ہے وہ تمہیں مان نہیں رہا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں، اس کے پیچھے مت پڑو. وہ تو اسی کام کے لیے ہے کہ ہر اچھے عمل سے جان چرائے اور غلط کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے، اس لیے اس میں تو کچھ حرج نہیں، باقی اس کے جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے. اس کا کام وہ کرے، ہمارا کام ہم کرنا بس. اب اس کے پیچھے نہ پڑے، یہ کیوں مجھے اس بات کو دہرا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. اس کا کوئی حرج نہیں، وہ تو آتا رہے گا، اور ہم اپنا کام کریں کہ اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں. کہ نماز کو اہتمام سے پڑھے، جی لگنے کی زیادہ فکر میں نہ پڑے. اس ملفوظ کا جواب ہے. اب ایک ملفوظ حضرت والا نے فرمایا، تسبیح کے وقت اولا تو تصور مذکور کا ہے، تسبیح کے وقت اولا تو تصور مذکور کا ہے، مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا تصور، یعنی حق تعالی شانہ کا. لیکن اگر یہ خیال نہ جمے تو پھر ذکر کا اس طرح سے کہ یہ قلب سے ادا ہو رہا ہے اس کا تصور کرے، ہے نا، اللہ، یا قلب سے ادا کر رہا ہے، اس لیے دل کی طرف دھیان دو کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو یا تو وہ تصور کرو، اور وہ ابھی نہیں ہو سکتا تو یہ تصور کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کہ یہ قلب سے ادا ہو رہا ہے. تو پھر ذکر کا اس طرح سے کہ یہ قلب سے ادا ہو رہا ہے، یہ تصور کرو. اعلیٰ تصور تو یہ ہے کہ اللہ کا تصور کرے جس کا ہم ذکر کریں. اس ملفوظ میں ذکر کا طریقہ بیان فرمایا کہ جب انسان ذکر کرے تو اصل تو یہ ہے کہ ذکر کے وقت اس ذات کا تصور کرے جس کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالی کا. جیسا کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان. یعنی اس طرح ذکر کرے گویا کہ وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہ سکے تو کم از کم یہ تصور جمائے کہ وہ ذات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. تو اصل یہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی اللہ جل شانہ اس کا تصور جمائے. جب اللہ اللہ کہہ رہے ہو تو اس وقت ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. جب سبحان اللہ کہہ رہے ہو تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. جب الحمدللہ کہہ رہے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور ہو. لیکن ابتدا میں ہم جیسے مبتدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ تصور جمانا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے جم سکتا ہے جبکہ وہ ذات لا یحط ولا یتصور ہے؟ وہ ذات تو تصور میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے شروع شروع میں ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی قدرت کا، اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں جمتا. اس لیے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ شروع میں مبتدی کو چاہیے کہ وہ ذکر ہی کا تصور کرے، یعنی جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان لگائے. مثلا جب وہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے نکال رہا ہے تو اس کو یہ پتا ہو کہ میں الفاظ زبان سے نکال رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ الفاظ، اور تو اس کو یہ پتا ہو کہ میں الفاظ زبان سے نکال. جب ابتدا میں وہ ذکر کے الفاظ کا تصور قائم کرے گا تو رفتہ رفتہ بالآخر انشاء اللہ مذکور یعنی اللہ تعالی کا تصور بھی قائم ہو جائے گا. اللہ اکبر. بعد صوفیاء کرام نے بعد اذکار کے ساتھ علیحدہ علیحدہ تصورات قائم فرمائے، جیسے 12 تسبیح. 12 تسبیح میں بزرگوں سے منقول ہے کہ اللہ کی 4 تسبیحات، اللہ اللہ اللہ، تو اس کی 4 تسبیحات یعنی 400 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ پہلی تسبیح میں لا معبود الا اللہ کا تصور کرے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابتدا بڑا مشکل لگتا ہے، اللہ اللہ تصور. ہم تو پڑھ رہے ہو اللہ، لیکن لا معبود کا تصور کرے، کوئی معبود نہیں. اور دوسری تسبیح میں لا محبوب اللہ 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 کرتا رہے، اور تیسری تسبیح میں لا مقصود اللہ اللہ اللہ، اور چوتھی تسبیح میں لا موجود اللہ کا تصور کرے، یہ اللہ. لیکن ان کے بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن ان تصورات کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. ان تصورات کے بغیر بھی تسبیح پڑھ لی جائے تب بھی کافی ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرے تو ذرا دھیان سے ذکر کرے، بس یہی مقصود ہے. اس سے انشاءاللہ رفتہ رفتہ مقصود حاصل ہو جائے گا. کیونکہ کبھی کبھی ابھی یہ تصور لا معبود کا کرنے جائیں گے تو وہ تھوڑا سا انسان کو بہت بھاری لگتا ہے، اس لیے اللہ کی ضرب لگ رہی ہے بس اللہ، اور ایک اللہ کا تصور یا الفاظ پر ہی غور کر لے تو کام ہو جائے گا. حضرت والا نے ارشاد فرمایا، ذکر میں لطف و لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے. دیکھو ذکر میں لطف اور لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے اور نہ ہونا دوسری نعمت ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ نہ ہونا، حالانکہ نہ ہونا ہم نعمت نہیں سمجھتے، ہمیں تو لذت حاصل ہونا نعمت سمجھتے ہیں، اور لذت حاصل نہیں ہوئی تو سمجھے ہم زحمت سمجھتے کہ ناراضگی ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے اور نہ ہونا یہ دوسری نعمت ہے جس کا نام مجاہدہ ہے. کیونکہ نہ ہوگا، لذت نہیں ہوگی تو زبردستی کرنا پڑے گا، ذکر تو کرنا ہی ہے، جب زبردستی کریں گے تو یہی تو مجاہدہ ہوا. یہ دوسری نعمت انفع ہے اور دوسری نعمت زیادہ نفع والی ہے، گو الز نہیں اگرچہ لذت نہیں اس میں، پھیکا ہے لیکن اس میں نفع زیادہ ہے. اللہ، کڑوی دوا ہے اور کڑوی دوا میں نفع زیادہ ہوتا ہے، اور وہ میٹھی دوا ہے جس میں لذت مل رہی ہے، وہ میٹھی دوا ہے. میٹھی دوا میں اتنی لذت نہیں، اتنے مزہ نہیں ہوتا، اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنی کڑوی دوا میں فائدہ. اس لیے مجاہدہ کڑوا ہے. یعنی اگر ذکر کے دوران آدمی کو لذت حاصل ہو رہی ہے تو یہ نعمت ہے اگرچہ مقصود نہیں ہے، اور اگر لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یہ دوسری نعمت ہے، اس کا نام مجاہدہ ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے، بلکہ یہ نعمت زیادہ نافع ہے. اس لیے کہ جب مزہ نہیں آ رہا ہے اس کے باوجود ذکر کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مشقت اٹھا رہا ہے، اس لیے اس کو ذکر کا ثواب الگ مل رہا ہے اور مجاہدہ کا فائدہ الگ ہو رہا ہے. وہ ذکر کا ثواب الگ مل رہا ہے اور وہ طبیعت نہ چاہنے کی وجہ سے پھر بھی طبیعت کو مار کر رہا ہے، اس مجاہدہ کا ثواب الگ ہے. کیونکہ نفس کے تقاضے کے خلاف کوئی کام کرنا مجاہدہ ہے، اور نفس کے تقاضے کے خلاف کام کرنے کی عادت ڈالنے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے. لہذا جب مزے کے بغیر ذکر کرنے میں یہ تین فائدے ہیں، مزے کے بغیر ذکر کرنے میں تین فائدے ہیں تو یہ ذکر زیادہ نافع ہے. لہذا ایسے ذکر کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. ذکر میں مزہ اور لطف آئے تو نعمت، نہ آئے تو نعمت. جی تو فرمایا تین فائدے ہیں. کون سا فائدہ؟ مزہ نہیں آ رہا ہے اس کے باوجود ذکر کرا تو اس کے نتیجے میں مشقت اٹھا رہا ہے، اس لیے اس کو ذکر کا ثواب الگ مل رہا ہے اور مجاہدہ کا ثواب الگ مل رہا ہے. کیونکہ نفس کے تقاضے کے خلاف کوئی کام کرنا مجاہدہ ہے، اور نفس کے تقاضے کے خلاف کام کرنے کی عادت ڈالنے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے. تو یہ تیسرا، نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے. ایک تو اس کے باوجود ذکر کر رہا ہے، نفس نہیں چاہتا، اور دوسرا مجاہدہ کا ثواب. تو ذکر کا ثواب الگ، مجاہدہ کا ثواب الگ، پھر نفس پر قابو حاصل ہونے کا یعنی فائدہ ہو رہا ہے. تین فائدے ہوئے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا، ذکر کا اثر موقوف ہے، یعنی چند چیزوں پر، تقلیل کلام، تقلیل اختلاط مع الانام، یعنی کم بات کرنا اور کم لوگوں سے ملنے پر ذکر کا اثر ہوگا. آپ چاہتے ذکر کا اثر ہو اور آپ کی مجلس بھی خوب گرم ہو تو نہیں ہو سکتا، اور آپ کی زبان بھی خوب چلے، لمبی لمبی باتیں کرے فون کے اندر، تو پھر ذکر کا اثر نہیں ہوتا ہے. بلکہ بات مختصر، 10 الفاظ کہنا ہے تو 4 الفاظ میں بات کو کر لے. ابھی اس کی تفصیلوں میں نہ پڑے زیادہ، قلت التفات الى التعلقات پر، ان چیزوں کے حصول کے لیے مواعظ کا مطالعہ، یعنی اگر تعلقات کی کمی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو فرمایا مواعظ جو حضرت تھانوی کے اس کا مطالعہ کرے، اور مثنوی کا مطالعہ گو سمجھ میں نہ آئے کرنا چاہیے. مثنوی مولانا رومی کی مثنوی جو ہے نا رحمت اللہ علیہ کی معارف مثنوی، تو وہ ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے. آگے فرماتے گو سمجھ میں نہ آئے، حضرت فرما رہے کہ ذکر کے جو فوائد اور ثمرات بزرگ بتاتے ہیں وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان ذکر کے ساتھ ساتھ دو کام کرے، ایک تقلیل کلام یعنی گفتگو کم کرے، اور ایک فضول باتوں سے اجتناب کرے، ضرورت کے مطابق بولے، زیادہ نہ بولے، اور بعد مرتبہ اسی سے نفس کی آرزو کا علاج ہو جاتا ہے، آزاد روش کا علاج ہو جاتا ہے. نفس جو آزاد ہو گیا ہے نا اس کا علاج ہو جاتا ہے. فرمایا ذکر کے جو فوائد اور ثمرات بزرگ بتاتے ہیں اور وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان ذکر کے ساتھ ساتھ دو کام کرے، ایک تو ذکر بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ میں دو کام بھی کرے. کیا ہے؟ کہ کم بات یعنی گفتگو کم کرے، فضول باتوں سے اجتناب کرے، ضرورت کے مطابق بولے، زیادہ نہ بولے، اور بعض مرتبہ اسی سے نفس کی آزاد روش کا علاج ہو جاتا ہے، نفس کی آزادی کا. مجھے یاد ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، ایک قصہ بھی بار بار آیا، جو بہت بولتے تھے. جب باتیں شروع کر دے تو اب رکنے کا نام نہیں، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کر لیا، پھر تیسرا سوال کر لیا، مسلسل بولتے رہتے تھے. حضرت والد صاحب چونکہ بہت متوازے اور مسکین آدمی تھی، اس لیے بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان صاحب کی باتوں کو برداشت کرتے تھے. ایک مرتبہ ان صاحب نے حضرت والد صاحب سے بیعت اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کی درخواست کر دی کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کر لو اور آپ سے بیعت ہو جاؤ، اور آپ مجھے کچھ ذکر اور نوافل بتا دیں. تو حضرت والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ اگر تم تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے نفل اور ذکر وغیرہ کچھ نہیں. انہوں نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر تالا ڈال لو، اور تمہاری زبان جو ہر وقت کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے نا اس کو بند کرو. نہ کوئی نوافل پڑھنا ہے نہ کوئی ذکر کرنا ہے، صرف زبان کو بند کرو، اس کو بند کرو، اور ضرورت کے مطابق بات کرو، ضرورت سے زائد ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالو. یہی تمہارا علاج اور یہی تمہارا وظیفہ ہے. دیکھو کیا وظیفہ دیا، نہ بولنے کا وظیفہ، یہی تمہارا وظیفہ ہے. بھائی درس چالو سے، اچھا یہی تمہارا وظیفہ ہے، سمجھے؟ تو 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 یہی تمہارا وظیفہ اور یہی تمہاری تسبیح ہے. بس ان صاحب پر یہ پابندی لگنی تھی کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، ان صاحب پر یہ پابندی لگنی تھی کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. اس لیے کہ جو شخص ساری عمر زیادہ بولنے کا عادی رہا ہو اس پر ایک دم سے بریک لگا دیا جائے تو اس کے لیے بڑا سخت مجاہدہ ہو. چنانچہ اس شخص کے لیے تنہا کم بولنے کا یہی مجاہدہ کام کر گیا. اب اس کے لیے کم بولنے کا جو تھا وہ مجاہدہ کام کر گیا، لہذا اس راہ میں باتوں کو کم کرنا کہ بڑی سخت ضرورت ہے، کم کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ضرورت نہیں، بڑی سخت ضرورت ہے کہ باتیں کم کرے، جب ہی تو ذکر کرے گا. حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، یعنی انسان کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے بچے، بس وقت ضرورت بولے. فرمایا کہ جب تک ذکر کے ساتھ کم بات کی صفت نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں ذکر کے فائدے کما حق کو حاصل نہیں ہوں گے، البتہ آخرت کا اجر انشاءاللہ مل جائے گا. ایک چیز تو بات کم کرنا، اور دوسری چیز تقلیل اختلاط مع الانام، जी भाई, तुम्हें वो लिंक भेजी है उसको खोलो तो मिल जाएगी रईस भाई। दूसरी चीज है तकलीले इख्तिलात माल अनाम, यानी लोगों से ताल्लुकात कम करें। लोगों से बहुत ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाना, लोगों के साथ मजलिस आराई करना, हर वक्त उनके साथ उठना बैठना, जो आजकल एक मुस्तकिल फन बन गया, फैशन बन गई है, जिसको पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। पब्लिक रिलेशन, इस फन में बताया जाता है कि लोगों से किस तरह ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाए जाए, लेकिन इस्लाह आमाल और अखलाक की इस राह में लोगों से ताल्लुकात बढ़ाना मुजिर, इस्लाह के लिए इब्तिदा में, बिलखुसूस जब्त नफ्स की मशक के इब्तिदाई दौर में। हाँ, अगर किसी से ताल्लुक हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, घर वालों से ताल्लुक हो तो अल्लाह के लिए हो, दोस्तों से ताल्लुक हो तो अल्लाह के लिए हो। हाँ, ओ तो ताल्लुक हो तो अल्लाह के लिए हो, आम मुसलमानों से ताल्लुक हो तो अल्लाह के लिए हो जी। बाकी अपने जाति मफाद के लिए लोगों से ज्यादा ताल्लुक बढ़ाने से और उनसे मेल जोल रखने से जिक्र के फवाइद कमा हक को हासिल नहीं होते जी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद, चश्म बंद व गोश बंद व लब बंद, घर न बीनी नूर हक बरमन बखन बखनन। यानी तीन काम कर लो, एक एक के आंख को बंद कर लो, खत्म, तो दिखेगा ही नहीं कुछ। किस चीज से बंद कर लो? नाजायज जगह पर नजर पड़ने से बंद कर लो। और दूसरा, एक एक कान को बंद कर लो, किस चीज से? नाजायज हराम और फजूल बातें सुनने से बंद कर लो। और तीसरी, ये कि होठ बंद कर लो, यानी जबान को बंद कर लो, किस चीज से? अरे फजूल और नाजायज बातें करने से बंद कर लो। उसके बाद भी अगर नूरे हक नजर ना आए तो मेरे ऊपर हंस देना, अगर उसके बाद भी नूरे हक नजर ना आए तो मेरे पर हंस देना, यानी इन तीन चीजों के बंद करने के नतीजे में लाजिमन नूरे हक नजर आएगा। अल्लाह, आज हमारी तीनों चीजें खुली है। क्या फरमाया? आंख भी खुली, हर चीज देखी, कान भी खुले, हाँ हर चीज सुनते हैं, और होठ भी खुले हैं, हर एक के बारे में बोल रहे हैं। फरमाया तीनों को बंद कर लो, फिर नूरे हक नजर ना आए तो हंसना। तो जिक्र के साथ जो काम करना चाहिए था, यानी कम बात और कम लोगों से मिलना, वो नहीं हुआ, तो उसके नतीजे में जिक्र के फवाइद भी हासिल न हुए। इसलिए हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अगर जिक्र के फवाइद हासिल करने हैं तो जिक्र के साथ साथ इन चीजों पर भी अमल करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरी चीज है किल्लत इल्तिफात इल ताल्लुकात, यानी एक तरफ तो लोगों से ताल्लुकात ही कम रखो, और अगर किसी से ताल्लुक हो भी तो उस ताल्लुक की तरफ इल्तिफात ज्यादा ना हो। देखो, एक तो ताल्लुकात को कम रखने को कहा, और दूसरा किल्लत इल्तिफात, तीसरी दूसरी चीज क्या? किल्लत इल्तिफात, यानी जिनसे अगर ताल्लुकात है भी तो उनसे भी मुतवज्जे कम हो। हाँ, हर एक को राजी करने की फिक्र में न पड़ो। इससे ताल्लुकात की तरफ इल्तिफात ज्यादा न हो। मसलन ये न सोचे कि इस काम को करने से फुला नाराज हो जाएगा या फुला राजी हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो फुला, तो अब उसके पीछे इतना क्यों पड़ते हो तुम? करने से फुला नाराज हो जाएगा या फुला राजी हो जाएगा, राजी होने के लिए उसकी तरफ मुतवज्जो ना, उसको नाराजगी से बचाने के लिए इल्तिफात मत करो, इस फिक्र में मत पड़ो। अरे मखलूक के राजी होने या नाराज होने की फिक्र में मत पड़ो, फिक्र उसकी करो कि खालिक राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, फिक्र उसकी करो कि खालिक राजी हो जाए। अगर ये तीन बातें हो हासिल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह जिक्र के फवाइद हासिल हो जाएंगे। हाँ जी, तो तीन बातें हासिल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फवायद हासिल हो जाए। और वाकईतन आज तो बस हमसे कोई राजी नाराज ना हो जाए, हर एक हमसे राजी रहे, उसके लिए इंसान ज्यादा ताल्लुकात में मुतवज्जे रहता है। उसको भी पूछना, उसको भी पूछना, तो फिर अल्लाह का जिक्र कब, अल्लाह को कब राजी रखे? अल्लाह को कोई नहीं पूछता। हर एक को खुश रखने के चक्कर में इंसान अपना वक्त पूरा जाय कर रहा है और अल्लाह को खुश रखने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। देखो देखो, रिश्तेदारियां और चीज है, फिर उनको तवज्जो ज्यादा देना ये और चीज है। तो रिश्तेदारी से नहीं कटती, इससे कता ताल्लुक नहीं होता है, ये फजूल है। जो ज्यादा इल्तिफात जो हम मुतवज्जे होते हैं, ये फजूल है, इससे कम हो जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीन चीजें यानी तकलील कलाम, कम बात, तकलील इख्तलात, कम आमेज यानी कम मिलना, और किल्लत इल्तिफात, इलत ताल्लुकात, ताल्लुकात से कदरे बेतवज्जुही, ये सब चीजें किस तरह हासिल होंगी? तो इसके हासिल करने का तरीका ये बयान फरमाया कि मवाइस का मुताला किया जाए और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मारिफ मसनवी का मुताला किया जाए। साथ में ये भी फरमा दिया कि चाहे वो मसनवी समझ में भी ना आए तब भी उसका मुताला किया जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला बाज बंदों के कलाम में तासीर रख देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बगैर समझे भी अल्लाह उसका असर दिलों में पहुंचाएंगे। मारिफ मसनवी का जो जो बात है ना, वो बात वहबी है। कहा जाता है कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का शेर और शायरी से कोई ताल्लुक नहीं था। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के शेख ख्वाजा शमशुद्दीन तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, आपने मेरे दिल पर जो उलूम वारिद फरमाए हैं उसके लिए कोई जबान अता फरमाइए। चुनांचे दुआ के नतीजे में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद हुए, मौलाना रूमी उनके मुरीद हुए। फिर उनकी जबान पर अल्लाह ताला ने मसनवी जारी फरमा दी, हालांकि उससे पहले कभी शेर नहीं कहे थे, लेकिन शेख की दुआ के बाद उनकी जबान पर अशआर जारी हो गए और मसनवी के दफ्तर लिख दिए। जब अल्लाह ताला को मंजूर न हुआ कि बस अल्लाह ताला को जहां तक उनको जरूरत थी तो मंजूर नहीं हुआ, उसके बाद आगे शेर आना बंद हो गए। जहां तक अल्लाह ताला को मंजूर था वहां तक कहलवाया, और बस जहां स्टॉप करना था वहां अल्लाह ताला ने देना ही बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। तो देखो, जबान अल्लाह खोलता है तो इंसान बोलता जाता है, बोलता, जब अल्लाह को बस करना होता है वही जबान बंद कर देता है, क्या बस अब बस करो। फरमाए यहां तक कि आखिर में उन्होंने एक हिकायत लिखनी शुरू की थी, वो हिकायत भी पूरी नहीं हुई और दरमियान में ही शेर आना बंद हो गए और उस हिकायत को अधूरा ही छोड़कर चले गए। फिर कई सदियों के बाद, कई सालों के बाद हिंदुस्तान के मुफ्ती इलाही बख्श साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की जबान पर अल्लाह ताला ने अशआर जारी फरमा दिए। मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह पर यह अशआर जारी फरमा दिए। ये कांदला के जो उलमा बशाई गुजरे उनमें से है, तो फरमाए अशार जारी फरमा। चुनाचे उसी जगह से आगे उन्होंने अशार कहना शुरू किया और उस आखिरी दफ्तर को पूरा फरमाया। इसी वजह से वो खातम मसनवी कहलाते, खाते में मसनवी यानी मसनवी को उन्होंने पूरा किया था। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने इस कलाम को उनकी जबान पर जारी फरमाया तो जारी हो गया, और जब बंद किया तो बंद हो गया। बहरहाल ये अल्फाज भी अल्लाह ताला की तरफ से अता है, उसमें एक खास बरकत और असर है। मारिफ मसनवी में खास बरकत और असर है, ये तासीर भी अल्लाह ताला ही डालते हैं। इसलिए हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मसनवी का मुताला करो चाहे समझ में आए या ना आए, क्योंकि उसको पढ़ना फायदे से खाली नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीब अजीब बातें, मवाइस मवाइस तो हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की, और मारिफ मसनवी हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो फरमाए इसका मुताला करो, लेकिन हम खुद इसको पढ़ के चलो हम भी चलो किताब लावे और मुताला कर ले, नहीं उसमें फायदा नहीं होगा। हाँ ये तो हजरत ने जिसको कहा है उसके लिए वो मुफीद है, क्योंकि ये शेख ने उनको कहा अपने मुरीद को, ये शेख और मुरीद की बातें हैं, उसमें से हमारी काम की हमें लेनी है, लेकिन हम भी मसनवी पढ़ना लग जाएंगे तो फिर दूसरे काम से रह जाएंगे। इसलिए हमें अपने काम में लगे रहे, जब पढ़ने का वक्त आएगा उस वक्त तक कहा जाएगा कि पढ़ लो। ठीक है इंशाल्लाह यहां तक ही रखते हैं, मुराकबा कर लें। आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये तसव्वुर करे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने दिल की तरफ झांके और अपनी असली तस्वीर को देखे।